अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। भारत ने सिख यात्रियों के लिए बाजाबत तौर पर करतारपुर साहब राहदारी को तामीर करने के लिए संग बुनियाद रख दिया है। भारत के नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने पीर को भारतीय पंजाब के इलाके डेरा बाबा नानक में एक तकरीब के दौरान करतारपुर साहब राहदारी का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम इमरान खान ने पीर को अफगानिस्तान से मुलाका शिमाली वजीरिस्तान का दौरा किया है। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं, इस बारे में भी हमारे पास रिपोर्ट है इस्लामाबाद से। पाकिस्तान में हुकूमत ने मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैक डाउन के बाद रावलपिंडी में होने वाला जलसा पुलिस और रेंजर्स की निगरानी के जरिए नाकाम बना दिया है। पीर के रोज मुंबई दहशतगर्द हमलों की याद मनाई जा रही है। और मगरबी अफगानिस्तान में सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया है कि तालिबान ने फरा सूबे में पुलिस दस्ते पर छुपकर हमला किया और कम अज कम 20 अफसरों को हलाक कर दिया है। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में हिफाजती दस्तों की हालिया कार्रवाईओं में 13 मुबैना अस्करियत पसंदों और 3 आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ पीर को आम हड़ताल हुई है। और क्रिकेट से मुतालिक खबर यह है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई में होने वाला 3रा और आखिरी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान मैच विनिंग पोजीशन में आ गया है जबकि न्यूजीलैंड 90 रन बनाकर आउट हो गया। यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने पीर को रोज मुतालबा किया है कि रूस फौरी तौर पर यूक्रेनी बहरी जहाज और मल्लाहों को रिहा कर दे जिन्हें बहरे मुर्दार में कब्जे में लिया गया था। यूक्रेन के सदर ने यह मुतालबा रूस से किया है। मेक्सिको और अमेरिका के हुक्काम सरहद पर तशद्दुद पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का अहद कर रहे हैं और शाम के सरकारी ज़राए इब्लाग और शामी निगरान इदारे का कहना है कि हलब से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 100 अफराद को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत लाख हो गई है जिसके नतीजे में उन्हें हस्पताल दाखिल कर दिया गया है। ये थी 6 सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। भारत ने सिख यात्रियों के लिए बाजाब्ता तौर पर करतारपुर साहब राहदारी को तामीर करने के लिए संग बुनियाद रख दिया है। भारत के नायब सदर नायडू ने पीर को भारतीय पंजाब के इलाके डेरा बाबा नानक में एक तकरीब के दौरान करतारपुर साहब राहदारी का संग बुनियाद रखा। भारत में ये तकरीब भारत और पाकिस्तान सरहद के नज़दीक गुरदासपुर ज़िले के मान गाँव में मुनक़द हुई। दूसरी जानी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करतारपुर राहदारी बनाने के लिए 28 नवंबर को संगे बुनियाद रखेंगे। भारत के नायब सदर वेंकैया नायडू ने इस मौके पर कहा कि हमें उम्मीद है कि इस राहदारी से अमन कायम होगा और अवाम की खुशहाली का रास्ता हमवार होगा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीर को अफगानिस्तान से मुलाकात शिमाली वजीरिस्तान का दौरा किया जहां उन्हें अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती और फलाही मंसूबों और लोगों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। और तहरीक इंसाफ के 100 दिन मुकम्मल होने जा रहे हैं। खारजा पॉलिसी महाज पर नई हुकूमत के लिए खासा मुश्किल दौर रहा है, इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में पेश की जाएगी। और पाकिस्तान में हुकूमत ने मजहबी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्रैक डाउन के बाद रावलपिंडी में होने वाला जलसा पुलिस और रेंजर्स की निगरानी के जरिए नाकाम बना दिया है। जलसे के लिए आने वाले कारकुनों को लियाकत बाग रावलपिंडी के बाहर बड़ी तादाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इतवार के रोज इंतजामिया ने तहरीक लब्बैक का एहतजाज नाकाम बनाने के लिए लियाकत बाग रावलपिंडी को सील करके रेंजर्स तैनात कर दिए थे। पीर के रोज मुंबई दहशतगर्द हमलों की याद मनाई जा रही है। अमरीका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने इतवार के रोज एक बयान में कहा है कि हमले की बर्बरियत ने दुनिया को हिला कर रख दिया। पोम्पियो ने कहा कि ये हमले के मुतासर खानदानों की तौहीन है कि 10 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुंबई हमलों की मनसूबाबंदी करने वालों को हमलों में मुलव्वस होने का मुजरिम करार नहीं दिया गया। سن 2008 میں 26 سے 29 نومبر تک لشکر طیبہ سے منسلک 10 افراد نے ایک پرتعیش ہوٹل، ایک یہودی مرکز اور ایک مصروف ترین اسٹیشن پر حملہ کیا تھا، جس میں 166 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے انعام برائے انصاف پروگرام نے سن 2008 کے ممبئی دہشت گرد حملوں میں ملوث مجرموں اور ان کی گرفتاری کے لیے اطلاع دینے والوں کے لیے $50,00,000 تک کا انعام رکھا ہے۔ اس بارے میں بھی ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ مغربی افغانستان میں سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ طالبان نے فرح صوبے میں پولیس دستے پر چھپ کر حملہ کیا اور کم از کم 20 افسروں کو ہلاک کر دیا۔ ایسوسیٹڈ پریس کا کہنا ہے کہ پولیس کا یہ قافلہ اتوار کے روز ضلع راشواجوان میں سفر کر رہا تھا۔ حملے میں ڈسٹرکٹ پولیس کے سربراہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی حالیہ کاروائیوں میں 13 مبینہ عسکریت پسندوں اور 3 عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پیر کو عام ہڑتال ہوئی۔ ہڑتال کی اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ اتحاد نے بھارت پر کشمیر میں نوجوانوں کی نسل کشی کرنے کا الزام لگایا ہے اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی دہلی پر کشمیر میں طاقت کے بے دریغ استعمال کو روکنے اور مسئلے کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ اتحاد کی اپیل پر اتوار کی شام سری نگر میں لوگوں نے کئی مقامات پر موم بتیاں جلا کر انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں پر احتجاج کیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں ہونے والا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پاکستان میچ وننگ پوزیشن میں آ گیا ہے، جبکہ نیوزی لینڈ 90 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ یوں پاکستان کو 328 رنز کی برتری حاصل ہو گئی ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے پیر کے روز مطالبہ کیا ہے کہ روس فوری طور پر یوکرینی بحری جہاز اور ملاحوں کو رہا کر دے، جنہیں بحر مردار میں قبضے میں لیا گیا تھا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے یوکرین پر الزام لگایا ہے کہ یوکرین بین الاقوامی ضابطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علاقے میں جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے ایسے خطرناک طریقے اختیار کر رہا ہے جو خطرات پیدا کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایک ہنگامی اجلاس طلب کر رہی ہے جو صورتحال کا جائزہ لینے اور اسے بڑھنے سے روکنے پر غور کرے گا۔ امریکہ کے معروف تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے تجزیہ کار رابرٹ مینننگ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں کہا ہے۔
I would like to think that this is a one-off situation. I think that Putin has a situation where he's comfortable with and I don't think he wants to escalate it. I think the timing of it is interesting.
Robert Manning کہہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض ایک واحد اقدام ہے۔ پوٹن کے سامنے ایک ایسی صورتحال ہے جس کے لیے وہ مطمئن ہیں اور میرے خیال میں وہ اس کی شدت کو بڑھانا نہیں چاہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹائمنگ بھی دلچسپ ہے، کیونکہ G20 کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ اس موقع پر ان کی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں، تاہم ہو سکتا ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے صدر ٹرمپ ان سے ملاقات کرنا چاہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ وزیراعظم عمران خان نے پیر کو افغانستان سے ملحقہ شمالی وزیرستان کا دورہ کیا۔ اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ پشاور سے شمیم شاہد۔
ایرانشاہ پہنچنے پر اعلیٰ فوجی حکام نے وزیراعظم کو علاقے کے امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں سے آگاہ کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے قبائلی رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے سابق قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے عوام کو سخت وقت گزارنے، مصیبتیں جھیلنے اور دہشت گردی کا سامنا کرنے پر تعریف کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے میں پاک فوج کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو دنیا کی کسی بھی دوسری ملک میں نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پر دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی تھی، جو فوج اور عوام نے مشترکہ طور پر لڑ کر اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعظم نے سرحد پار افغانستان میں قیام امن میں کردار ادا کرنے کی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک میں امن و امان اور استحکام قائم ہوگی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے شمالی وزیرستان میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کا اعلان بھی کیا، جس میں ایک یونیورسٹی اور کیڈٹ کالج کا قیام نمایاں ہے۔ بعد میں وزیر اعظم نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم گزرگاہ غلام خان کا دورہ کیا، جہاں پر ان کو دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت سے آگاہ کیا گیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم کو دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر باڑ لگوانے اور سرحد کو محفوظ بنوانے کے منصوبے سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کے دورے پر ممبر قومی اسمبلی محسن داوڑ نے وائس آف امریکہ کو اپنا موقف کچھ یوں بیان کیا۔
کافی حسین اقدام ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، لیکن یہ ایسا وزٹ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ابھی تک مطلب وہ فارن جرنلسٹ یا ڈپلومیٹس آتے تھے پولیٹیکل کمپاؤنڈ میں ایک پریزنٹیشن دے کر چلے جاتے تھے، جو جنرل مسائل ہیں ان کی ایڈریس کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اقدامات فالو اپ ہونے چاہیے۔ جو مسمار گھر پڑے ہیں، بازار پڑے ہیں، انٹرسٹیشن یا جو آئی ڈی پیز کیمپ پہ مطلب بکہل کیمپ میں جو آئی ڈی پیز ہیں ان کی واپسی کے لیے یا اور جو وزیرستان کے بدکاری کے لیے مطلب اسکول کالج یونیورسٹیز کا اعلان، سبھی مطلب یہ چیز فائدہ مند ہو سکتے ہیں، ادر وائز صرف آنا جانا اور اس طرف فوٹو شوٹ، اس کا میرے خیال میں عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
محسن داوڑ نے وزیر اعظم کے دورہ شمالی وزیرستان کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام کو درپیش مسائل میں کمی واقع ہو جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تحریک انصاف حکومت کے 100 دن مکمل ہونے والے ہیں۔ خارجہ پالیسی محاذ پر نئی حکومت کے لیے یہ خاصا مشکل دور رہا۔ امریکہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات سرد مہنی کا شکار رہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے علی رانا نے یہ رپورٹ ہمیں ارسال کی ہے۔
عمران خان کے پہلے 100 دن وزارت خارجہ کے حوالے سے اس لحاظ سے مثبت رہے کہ اس وزارت کو ایک مکمل اور با اختیار وزیر خارجہ ملا۔ وزیراعظم عمران خان نے انتخابات میں کامیابی پر 26 جولائی کی تقریر میں اپنی خارجہ پالیسی کے خد و خال بیان کر دیے تھے، جس میں امریکہ کے ساتھ دو طرفہ مفید متوازن تعلقات کا اعلان کیا، بھارت سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے دوستانہ تعلقات کی بات کی، برصغیر میں انسداد غربت، تجارتی حجم بڑھانے کی تجویز دی، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک قدم کے بدلے 2 قدم بڑھانے اور دوستی کی پیشکش کی، لیکن دفتر خارجہ کی کوششوں کے باوجود بھارت نے کوئی بات نہ کی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن ملاقات ہو یا کرتارپور، بھارت کا گریز برقرار رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھرپور تنقید کی، جس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنی پالیسی بنانے کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تعلقات میں فی الحال جمود ہے۔ تجزیہ کار نجم رفیق کہتے ہیں،
ہمارے تعلقات ہیں امریکہ اور بھارت کے ساتھ، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے وقت سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، پریزیڈنٹ اوباما کے دور سے، بلکہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان کو ایک بیڈ امیج کے طور پہ پیش کیا گیا، ایک فیلڈ سٹیٹ کے طور پہ پیش کیا گیا، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گو کہ ان کے وقت میں امریکہ اور بھارت کا رویہ بہت ہی نگیٹو ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک ہاتھ بڑھایا ہے امریکہ اور ہندوستان کی طرف، خصوصاً اب جیسے آپ جانتے ہیں کرتارپورا کوریڈور کھولا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک نہایت ہی مثبت اقدام ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے لیا ہے۔ میں دیکھنا ہے کہ ہندوستان اس بات کا کیا جواب دیتا ہے۔ امریکہ کے حوالے سے،
پاکستان نے مشکل اقتصادی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب، امارات اور چین کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سعودی عرب میں کامیابی ملی، جبکہ چین اور امارات کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ افغانستان کے معاملے میں تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ نجم رفیق کہتے ہیں کہ 100 دن کی حکومت میں خارجہ پالیسی کا تعین تو ہو سکتا ہے، لیکن عمل درآمد کے لیے یہ وقت بہت کم ہے۔
اس زمین میں انہوں نے بہت کام بھی کیا، خصوصاً فورن پالیسی فیلڈ میں، سعودی عربیہ کے حوالے سے جہاں 8 پیکج کی ڈیل کی گئی، چائنا کے ساتھ ڈیل ہوئی، ملیشیا کا بہت کامیاب دورہ کیا گیا، اور نیشنل پالیسی کے حوالے سے بھی ان کے جو اقدامات ہیں پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے، لوگوں کو مکانات فراہم کرنے کے جو وعدے کیے گئے تھے، اس حوالے سے جو پیش رفت ہوئی، گو کہ وہ کوئی ایسی بڑی پیش رفت نہیں ہے، لیکن ایک سمت کا تعین کر دیا گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درست طریقہ کار ہے, اور پاکستان کو یقیناً کسی صحیح ڈگر پہ ڈالنے کے لیے نہایت مثبت اقدامات ہیں.
تحریک انصاف کی حکومت نے سفارتی محاذ پر اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں, اور حال ہی میں بھارت کے سخت رویے کے باوجود کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے. ان پالیسی سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نہیں, اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پیر 26 نومبر کو ممبئی پر دہشت گرد حملوں کے 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس موقع پر جنوبی ممبئی کے پولیس جم خانہ میں ایک تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں حملوں کے دوران ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
صدر اور وزیر اعظم نے بھی حملوں کے دوران ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ ہم ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی حکومت اور عوام کی جانب سے بھارت اور بالخصوص ممبئی کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ ہم متاثرین کے خاندانوں اور دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں, جن کے اعزاز 6 امریکی شہریوں سمیت اس وحشیانہ عمل میں ہلاک ہوئے تھے. انہوں نے ایسی اطلاعات فراہم کرنے پر جن کی بنیاد پر حملوں کے منصوبہ ساز پکڑے جائیں اور انہیں سزا دلائی جا سکے $50,00,000 کے انعام کی پیشکش کی ہے. خیال ہے کہ 10 دہشت گردوں نے متعدد مقامات پر حملے کیے تھے, جن میں 166 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہوئے تھے. اس خوفناک دہشت گردانہ حملے نے بھارت اور پاکستان کے مابین امن عمل کو پٹری سے اتار دیا. جامع مذاکرات کا سلسلہ بند ہو گیا اور تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے. ایک سینئر تجزیہ کار این کے سنگھ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی عوام کی مانند پاکستانی عوام بھی دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں.
اس گھٹنا کے بعد سے ایک ایسا زخم لگا جو کہ شاید اس سے بھارت کا ابھرنا ہمیشہ کے لیے مشکل ہوگا. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر یہ اس کے بعد ختم ہو گیا ہوتا تو بات الگ. ممکن ہے کہ پھر نزدیکیاں بڑھتی, کیونکہ کبھی آپ پاکستان جا کے دیکھیں وہاں کے لوگوں کی جو خلوص ہے, ان کا محبت ہے, وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی تو ہمارے یہاں بھی ہے, سب کچھ تو یہی ہے. پھر یہ دوریاں کیوں بنی ہوئی ہیں؟
انہوں نے کہا کہ حملے سے قبل دونوں ملک بہت قریب آ گئے تھے اور قابل عمل مفاہمت کی طرف بڑھ رہے تھے. اگر پاکستانی حکمرانوں نے ایکشن لیا ہوتا تو آج حالات دوسرے ہوتے. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ ممبئی حملوں کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے تک لائے گا. وہ کسی بھی قیمت پر دہشت گردی برداشت نہیں کر سکتا. وہ بھارت کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات کے قیام پر بھی زور دیتا ہے. عمران خان کی قیادت میں موجودہ حکومت کے قیام کے بعد اور اس سے پہلے بھی پاکستان جامع مذاکرات کی تجدید اور بات چیت سے تنازعات کے حل پر زور دیتا رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی حالیہ کاروائیوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے خلاف آج پیر کو ایک عام ہڑتال کی گئی, جس سے معمول کی زندگی میں خلل پیدا ہوا. ہڑتال کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے ایک اتحاد نے کی تھی. ریاست کے سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے بھارت اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے کرتارپور بارڈر کھولنے جیسے اقدامات کریں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں حفاظتی دستوں کی حالیہ کارروائیوں میں 13 مشتبہ عسکریت پسندوں اور 3 عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف پیر کو ایک عام ہڑتال کی گئی. ہڑتال کے لیے اپیل استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی. اتحاد نے بھارت پر کشمیر میں نوجوانوں کی نسل کشی کرنے کا الزام عائد کیا ہے اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ نئی دہلی پر اس کے زیر انتظام کشمیر میں اس کے بقول طاقت کے بے درگ استعمال کو روکنے اور مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے دباؤ ڈالے. اتحاد کی اپیل پر اتوار کی شام سری نگر میں لوگوں نے کئی مقامات پر موم بتیاں جلا کر ریاست میں ہو رہی انسانی حقوق کی مبینہ پامالیوں پر احتجاج درج کرایا. ہڑتال کی وجہ سے پیر کو مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بازار بند رہے اور پبلک ٹرانسپورٹ سروسز معطل رہیں. تعلیم اداروں میں بھی تعطیل رہی. وادی میں پیر کو لگاتار دوسرے دن بھی ٹرین سروسز حفظ ماتقدم کے طور پر بند رکھی گئیں. ہڑتال کی وجہ سے بینکوں اور سرکاری دفاتر میں بھی کام کاج متاثر ہوا. اس دوران نیشنل کانفرنس کے لیڈروں اور کارکنوں نے شہری ہلاکتوں کے خلاف سری نگر میں ایک احتجاجی جلوس نکالا.
پروٹیسٹ نیشنل کانفرنس کی طرف سے، صوبہ کشمیر کی طرف سے ہو رہا ہے، یوتھ کی طرف سے۔ یہ جو تین بے گناہ مارے گئے، 18 مہینے کی بچہ جس کا پیلٹ گن سے اس کی آنکھ ہی چلی گئی، اور جو جنگ کا ماحول ایک شروع کیا گیا ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی ہے، اور جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں، اس کے خلاف نیشنل کانفرنس کے ہیڈ کوارٹر سے یہ جلوس نکل رہا ہے۔
نیشنل کانفرنس کشمیر کی سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے اور 1947 سے کئی بار اقتدار میں رہی ہے۔ یہ بعض شرائط کے تحت کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی توثیق کرتی ہے۔ تاہم پیر کو پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور سابق وزیر علی محمد ساگر نے نئی دہلی پر کشمیریوں کے خلاف ایک جنگ چھیڑنے کا الزام لگایا۔ ادھر پیر کو نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ نئی دہلی پاکستان سے تو دور کشمیری علیحدگی پسندوں کے ساتھ بھی بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی ہے۔ ریاست کی ایک اور سابق وزیر اعلی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ خون خرابے اور قبرستان کی خاموشی نافذ کرنے کی بجائے کشمیر کے مسئلے کو کرتارپور سرحد کھولنے جیسے اقدامات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ سری نگر میں جاری کیے گئے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کرتارپور بارڈر کھولنے کے بارے میں ایک قابل سراہنا قدم اٹھایا، جس کی بھارت کی لیڈرشپ نے تدبر اور دلکشی کے ساتھ جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کشمیر کے مسئلے کو دلیرانہ، راست باز اور انسانی ہمدردی پر مبنی اقدامات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے الفاظ، یہ بات قابل ذکر ہے کہ کرتارپور کوریڈور ایک ایسے دن کھولا جا رہا ہے جس دن 2008 میں ممبئی میں دہشت گردی نے کئی انسانی جانیں لی تھیں۔ انہوں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی دارالحکومت مظفر آباد کے قریب واقع کشمیری ہندوؤں کے ایک متبرک مذہبی مقام شاردا پیٹھ کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے ہندوؤں کے لیے کھولنے کا مطالبہ دہرایا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
میکسیکو اور امریکہ کے حکام سرحد پر تشدد پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا عہد کر رہے ہیں، جہاں اتوار کے روز ایک پرامن جلوس کے سرحد پر پہنچنے کے بعد تارکین کے گروپ نے امریکی سرحد پار کرنے کی کوشش کی، جس پر امریکی سرحدی محافظوں نے آنسو گیس پھینکی۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر کرسچن نیلسن نے کہا کہ کسٹمز اور بارڈر پیٹرول کے اہلکاروں پر قافلے کے ارکان نے اشیاء پھینکی اور اہلکاروں نے اپنی حفاظت کی خاطر آنسو گیس استعمال کی۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور ایک شامی نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ حلب سے تعلق رکھنے والے تقریباً 100 افراد کو سانس لینے میں دشواری کی شکایت لاحق ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں قائم شام کے نگراں ادارے نے کہا ہے کہ 94 افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے، جبکہ 131 ہسپتال میں داخل ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے چوٹی کے حامی روس نے اتوار کو بتایا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ باقی افواج نے کلورین بھرے میزائل فائر کیے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جوابی کارروائی کے طور پر اس نے شامی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر جیریمی کاربن وزیراعظم تھریسا مے کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کریں گے اور ان سے بریگزٹ معاہدے اور ملک کے مستقبل پر بات کریں گے۔ برطانیہ کے وزیراعظم تھریسا مے نے ڈیلی ٹیلیگراف کے ساتھ ایک انٹرویو میں تجویز دی تھی کہ وہ کاربن کو بریگزٹ پر ٹیلی ویژن مباحثے کی دعوت دیتی ہیں، جبکہ وہ اس معاہدے پر پارلیمان سے منظوری کی مہم بھی چلا رہی ہیں۔ ترک عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر استنبول کے ایک رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں اس پر سوار 5 فوجیوں میں سے 4 ہلاک ہو گئے۔ ایک زخمی فوجی کو ہسپتال داخل کر دیا گیا ہے۔
اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ایسے وقت میں جب وہ برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ملک میں ڈیموں کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھے کر رہے ہیں ایک بیان میں باور کرایا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر آبادی پر کنٹرول کو بھی مہم کی صورت میں آگے چلائیں گے۔ مگر اخباری اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائرمنٹ کے بعد جناب چیف جسٹس پر کچھ حلقوں کی جانب سے تنقید ہوتی آئی ہے کہ وہ ایسے منصوبوں کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں جس کے لیے ملک کے وزیر اعظم بھی پرجوش ہوں۔ سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اگر موجودہ عہد میں پاپولزم کی سیاست پوری دنیا کو نقصان پہنچا رہی ہے تو کیا عدلیہ بھی ایک اکائی کی حیثیت میں یا انفرادی حیثیت میں پاپولزم سے متاثر ہو رہی ہے؟ اس قسم کے سوالات اٹھائے گئے پروگرام جہاں رنگ میں۔ میزبان اسد حسن کے ساتھ شریک گفتگو تھے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس جناب وجیہ الدین، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر یاسین آزاد اور نیو یارک میں موجود قانون دان بیرسٹر افضال سپرا۔ آئیے سنتے ہیں کچھ اقتباسات۔
یہ یقیناً ایک انچارٹڈ ٹیریٹری ہے، لیکن ہمارے مسائل بھی اسی نوعیت کے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے، واٹر کمیشن سپریم کورٹ کو قائم کرنا پڑا، بے شک سندھ کی حد تک صحیح، لیکن وہ ایک ناگزیر کام تھا اور وہاں پر یقیناً مثبت نتائج سامنے آئے ہیں۔ پھر اس کی سپورٹ جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس سے ملتی ہے، اس کی سپورٹ جو پرنسپلز آف پالیسی جو کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہیں وہاں سے ملتی ہے۔
افضل سپرا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اٹارنی ہیں اور نیو یارک بیسڈ ہیں۔ کیسی یہ اپروچ ہے اور کیا اس کی مثال یا اس کی کوئی ریزیمبلنس امریکہ کے سسٹم کے اندر ہے؟ امریکہ کی عدالت اس طرح کے کام کرتی ہے؟
نہیں، یہ ہرگز، مطلب میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں، میں حیران ہوتا ہوں۔ حالانکہ میری بہت رسپیکٹ ہے جسٹس ثاقب نثار کے لیے، جب میں لا اسٹوڈنٹ تھا پاکستان میں تو ہاں میں ان کو دیکھ کے آئیڈیل سمجھا جاتا تھا جب یہ ہائی کورٹ کے جج تھے، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ کس طرف کو نکل رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی کورٹ یا کوئی سپریم کورٹ یا کوئی جج اس طرح کی مہم کا کبھی حصہ نہیں رہا ہے، نہ بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی ایسا پریسیڈنٹ میں نے دنیا میں کہیں بھی دیکھا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ ان کو پاکستانی کانسٹیٹیوشن الاؤ کرتا ہے کہ یہ جو پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں ان کو دیکھیں یا سو موٹو نوٹس لیں، لیکن وہ اتنا جو ہے اس لیول کا نہیں ہے کہ یہ تو جسٹ لائک ٹیکنگ اوور دا سول گورنمنٹ رائٹس۔
یاسین آزاد صاحب، سپریم کورٹ اور قومی مہم یا مہمات کتنی گنجائش ہے ان کو کرنا چاہیے؟
پاکستان کا آئین ان تمام چیزوں کی اجازت کسی بھی جوڈیشری کو نہیں دیتا کہ وہ چندہ حمام چلائے یا جو اس طرح کے برتھ کنٹرول کی بات انہوں نے کی۔ آج
سیاست دانوں کے اوپر دنیا بھر میں تنقید ہو رہی ہے، اس وقت دنیا میں پاپولزم کی سیاست ہو رہی ہے، کیا کہیں پہ یہ اصطلاح جو پاپولزم کی ہے اس کو عدلیہ کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ کوئی خواہش وہاں پہ اس کی موجود ہو سکتی ہے؟
سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کہ موجودہ چیف جسٹس کا تعلق ہے، یہ ہمارے سپریم کورٹ کا تعلق ہے، وہاں تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔
یاسین آزاد صاحب، پاپولزم اور سپریم کورٹ،
عدلیہ کے ادارے کو سب سے پہلے اپنے اداروں کو صحیح کرنا ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ نے آئینی طریقہ اختیار کرنا ہے۔
یاسین آزاد، ایک کوئی مہم ہے یا مقصد ہے جس میں چیف ایگزیکٹو اور چیف جسٹس وہ ایک پیج کے اوپر ہیں، کچھ کمپلیکیشنز یا پیچیدگیاں سے پیدا ہوتی ہیں؟
دیکھیں نا سر، ابھی ایک پہ ہیں، کل اگر ایگزیکٹو کے درمیان یا جوڈیشری کے درمیان کسی قسم کا کوئی تناؤ ہوتا ہے تو یہ تناؤ پیدا کرنے میں تو چند منٹ لگتے ہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہوتا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ تینوں ادارے جو ہیں ہمارا، ایگزیکٹو، پارلیمنٹ اور عدلیہ، آئین کے اندر ان کی حدود مقرر ہیں، وہ اپنی اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کریں تو زیادہ بہتر ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بلوچستان کی صوبائی حکومت نے صوبے میں بیرونی سرمایہ کاروں خاص طور پر چینی کمپنیوں کو زمین لیز پر فراہم کرنے کی پالیسی کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بلوچستان کے بعض کلدم قوم پرست گروپ صوبے میں بیرونی سرمایہ کاری خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے غیر ملکی کمپنیوں کو زمین فراہم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
بلوچستان کے وزیر اطلاعات میر ظہور بلیدی کا کہنا ہے کہ صوبے بلوچستان میں غیر ملکی سرمایہ کار کمپنیوں بالخصوص چینی کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے زمین لیز پر فراہم کرنے کی پالیسی کی منظوری حال ہی میں صوبائی کابینہ کے ایک اجلاس میں دی گئی ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہماری لینڈ لیز پالیسی تھی وہ اس میں بالکل کوئی ابہام تک ہے، جو بیرونی سرمایہ کاری ہوگی آیا ان کو آپ اونرشپ دیں گے یا ان کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہوگا۔ جب یہ ایشو آیا جو چائنیز نے گوادر میں ہم سے رابطہ کیا کہ جی ہمیں جو ہے آپ زمین دے دیں، تو گورنمنٹ آف بلوچستان نے دو تین ان کے پاس جو ہے ہم سے تجاویز رکھی۔ ایک تو ہم نے کہا کہ جی آپ ہم سے لیز پہ لے لیں کسی ٹائم پیریڈ پہ، یا لیز پہ نہیں ہو سکے تو آپ ایکویٹی بیس لے لیں۔ تو اسی پہ جو ہے کیبنٹ نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ جی ہم جو ہیں جو فورن کمپنیز ہیں فورن انویسٹرز ہیں ان کو ہم جو ہے زمینوں کے مالکانہ حقوق دیں گے اور ان کا جو ہے لیز پہ ہوں گا یا جو ہے کوئی اکویٹی پہ دیں گے۔
ظہور بلیدی نے مزید کہا کہ غیر ملکی کمپنیوں کو زمین لیز پر فراہم کرنے کے لیے متعلقہ قوانین میں ترمیم کی جائے گی۔ بلوچستان حکومت کا یہ فیصلہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ملک میں چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر کام جاری ہے اور چین سمیت بعض دیگر ملکوں کے سرمایہ کار بھی طویل عرصے کے لیے پاکستان بالخصوص صوبے بلوچستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بیرونی کمپنیوں کو زمین فراہم کرنے سے متعلق بلوچستان حکومت کی واضح پالیسی کے اعلان کے بعد غیر ملکی کمپنیوں کے لیے صوبے میں سرمایہ کاری کرنا کسی قدر آسان ہو جائے گا۔
نہیں، بڑا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ نارملی لیز پہ ہی دیتے ہیں اور اس طرح سے لیز میں انیشل انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ آئی تھنک یہ ایک روٹین سی بات ہی ہے، آئی تھنک یہ اچھا ہے، کلیئرٹی ہو گئی ہے۔
بلوچستان حکومت کی طرف سے غیر ملکی کمپنیوں کو زمین پر لیز دینے کی پالیسی کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب بعض قوم پرست گروپ چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں کی مخالفت کرتے ہوئے کئی بار چینی اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کا سب سے بڑا حصہ صوبے بلوچستان سے گزر کر ساحلی شہر گوادر تک پہنچتا ہے، جس کا مقصد صوبے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اٹھنے والا سیاسی طوفان تھم گیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ ہمیں بھیجی ہے کوئٹہ سے ستار کاکڑ نے۔
بلوچستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے اٹھنے والا سیاسی طوفان فی الحال سیاسی رہنماؤں کی کوششوں سے تم سا گیا ہے، جس کا سہرا سینٹ کے چیئرمین محمد صادق سنجرانی کے سر جاتا ہے۔ گزشتہ رات سینٹ کے چیئرمین اور صوبے میں حکومت کی تبدیلی کے لیے کوششیں کرنے والے بلوچستان اسمبلی کے اسپیکر میر عبدالقدوس بزنجو نے ملاقات کے بعد مشترکہ طور پر میڈیا سے بات چیت کے دوران بتایا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنماؤں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور اب سب مل کر صوبے میں پارٹی کو منظم کریں گے۔
بیسکلی میں چاہتا تھا میں دوبارہ ایکٹیو ہو جاؤں اور پارٹی کے لیے اور دوستوں کے لیے اور جام صاحب کا ہاتھ مضبوط کروں، اور اس وجہ سے یہ میں کوشش کر رہا تھا، لیکن تمام دوستوں نے، شام صاحب نے، خاص کر چیئرمین صادق سنجرانی صاحب نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔
سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو کے مستعفی ہونے کی خبروں سے پہلے بلوچستان کی صوبائی کابینہ کے ایک وزیر سردار سرفراز خان ڈومکی بھی مستعفی ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا وزن بلوچستان عوامی پارٹی میں عبدالقدوس بزنجو کے پلڑے میں ڈالا تھا، لیکن سینٹ کے چیئرمین نے ان کو بھی منا کر بظاہر جام کمال خان حکومت کو گرنے سے بچا لیا ہے۔ صوبائی مخلوط حکومت میں شامل اتحادی پارٹیوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی رواں سال مارچ کے دوران جن قوتوں کی پس پردہ حمایت سے تشکیل پائی تھی اب تک ان قوتوں کی آشیرواد جام کمال خان کی حکومت کو حاصل ہے، اور وہی قوتیں جب تک صوبے میں سیاسی تبدیلی نہ چاہیں اس وقت تک قدوس بزنجو یا پارٹی کے کسی دوسرے رہنما کی کاوشیں برابر ثابت نہیں ہوں گی۔ بلوچستان میں جاری سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں تجزیہ نگار جعفر خان ترین کا کہنا ہے کہ صوبے میں سیاسی تبدیلی اس بے اختلاف کی جماعتوں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، متحدہ مجلس عمل اور دیگر جماعتوں کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔
بلوچستان اسمبلی کے 65 کے ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 33 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ امیر عبدالقدوس بزنجو ہو یا کوئی بھی دوسرے رکن ہو، ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پوزیشن کے جو 22 اراکین ہیں انہیں اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اگرچہ اراکین کی تعداد کم ہے مگر ان کی اہمیت کلیدی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی جماعت سے 5 سے 6 کم از کم اراکین کی حمایت درکار ہوگی، بلکہ اس کے لیے انہیں مخلوط صوبائی حکومت میں جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بھی حمایت درکار ہو سکتی ہے۔
دوسری طرف سابق رکن قومی اسمبلی اور معمر سیاسی رہنما ڈاکٹر عبدالحی بلوچ نے بلوچستان کی سطح پر ایک بار پھر اپنی نئی سیاسی جماعت نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کی تشکیل کا رواں ہفتے کے دوران اعلان کیا ہے۔ تاہم سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ہے بلوچ کی آخری پارٹی ثابت ہوگی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
عہدیداروں اور عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ پیر کے روز الشباب کے عسکریت پسندوں نے وسطی صومالیہ کے مرکزی قصبے گلکایو میں ایک متنازع دینی عالم کے احاطے پر اچانک حملہ کر کے کم از کم 15 لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
ایک خودکش کار بمبار نے اپنی گاڑی گیٹ سے ٹکرا دی، جس کے بعد کئی پیدل خودکش بمباروں نے احاطے پر حملہ کر دیا۔ فوجی عہدیدار عبدالعزیز عبداللہ کا کہنا تھا،
وہاں کا ایسا کہ اس میں دابن گرہ
آج سے یہاں ایک خودکش کار بم دھماکہ ہوا جس نے عام شہریوں کو ہدف بنایا۔ الشباب کے حملہوروں نے مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 6 بجے اس دینی مرکز پر حملہ کیا، اور ہم نے کاروائی 8:30 بجے صبح ختم کی ہے۔ یہ الفاظ تھے فوجی عہدیدار عبدالعزیز عبداللہ کے۔ سیکیورٹی فورسز نے عسکریت پسندوں پر حملہ کیا اور 2 کو ہلاک کر دیا۔ یہ رپورٹیں بھی ملی ہیں کہ تیسرے عسکریت پسند کو پکڑ لیا گیا ہے۔ جائے وقوع پر موجود ایک صحافی نے بتایا کہ اس وقت سیکیورٹی فورسز کا احاطے پر کنٹرول ہے اور انہوں نے مرنے والوں کی لاشیں اکٹھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ حملے کے بعد الشباب عسکری پسندوں کے ایک گروپ نے خود سے منسلک ایک ویب سائٹ پر صوفی عالم دین شیخ عبدی ولی علی علمی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں علمی اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ وہ عمارت علمی اور ان کی جماعت کا ہیڈ کوارٹرز رہ چکی تھی۔ الشباب نے گزشتہ سال اس کے بعد ان پر توہین رسالت کا الزام عائد کیا تھا اور انہیں ہلاک کرنے کی دھمکی دی تھی جب انہوں نے یوٹیوب پر متنازع ویڈیوز پوسٹ کی تھیں۔ مذہبی رہنماؤں نے علمی کو ان ویڈیوز کو پوسٹ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جن میں عالم دین کو ایک ایسی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا جس کے بارے میں کچھ کا خیال تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کی نمائندگی کرتی تھی۔ علمی پر اپنے درس کے دوران موسیقی کے استعمال کی بنا پر بھی مذمت کی گئی تھی۔ علمی اپنے خلاف توہین رسالت کے الزام کی تردید کر چکے تھے، اور انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ موسیقی اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشنکو نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان 3 یوکرینین بحری جہازوں اور ان کے عملے کو فوری طور پر رہا کر دے جنہیں اس نے بحر اسود میں پکڑ لیا تھا۔ روس نے اتوار کے روز یوکرین کی بحریہ کے 2 جہازوں پر فائرنگ کی اور تیسرے جہاز پر حملہ کر دیا، جس کے بعد اس نے 3 جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ روس کا کہنا ہے کہ ان جہازوں نے روس کی بحری حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے یوکرین پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے بین الاقوامی اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایسے خطرناک اقدامات کیے تھے جن سے اس کے پانیوں میں جہازوں کی نقل و حرکت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل اس سلسلے میں ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر رہی ہے تاکہ اس تنازع کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ یوکرین کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس کے کم از کم 6 ملاح زخمی ہو گئے ہیں اور اس کے جہازوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ انہوں نے روس پر فوجی جارحیت کا الزام عائد کیا۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے بحر اسود کے خطے میں موجود تمام ممالک کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، لہذا بین الاقوامی برادری کو روسی اقدام پر واضح جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے یوکرین کی پارلیمان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ روسی اقدام کے جواب میں ملک میں مارشل لا نافذ کرنے پر غور کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ مارشل لا کا مقصد ملک کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے لیڈر جیریمی کاربن وزیر اعظم تھریسا مے کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کریں گے اور ان سے بریگزٹ معاہدے اور ملک کے مستقبل پر بات کریں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم تھریسا مے نے ڈیلی ٹیلیگراف کے ساتھ ایک انٹرویو میں تجویز دی تھی کہ وہ کاربن کو بریگزٹ پر ٹیلی ویژن مباحثے کی دعوت دیتی ہیں، جبکہ وہ اس معاہدے پر پارلیمان سے منظوری کی مہم چلا رہی ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور شامی نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ حلب سے تعلق رکھنے والے تقریباً 100 افراد کو سانس لینے میں دشواری کی شکایت لاحق ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین لیبورٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ 54 افراد کو طبی امداد فراہم کی گئی ہے، جبکہ 31 ہسپتال میں داخل ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے چوٹی کے حامی روس نے اتوار کو بتایا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ باغی افواج نے کلورین بھرے میزائل فائر کیے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ جوابی کارروائی کے طور پر اس نے شامی باغیوں کے خلاف فضائی کارروائی کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے تاس نے وزارت دفاع کے ترجمان ایگوکو ناشنکوف کا بیان جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ کارروائی روسی فضائی طیاروں کی مدد سے کی گئی ہے۔ فضائی حملوں کے نتیجے میں باغی لڑاکوں کے اہداف تباہ ہو گئے ہیں۔ شام کے سرکاری ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ اتوار کے روز حلب میں 107 افراد زخمی ہوئے، جس سے قبل ادلیب میں شدت پسندوں نے میزائلوں سے علاقے کو ہدف بنایا، جن میں شاید کلورین بھری ہوئی تھی۔ روس نے بھی یہی الزام دہرایا ہے کہ باغیوں کی جانب سے داغے گئے میزائلوں میں کلورین گیس بھری ہوئی تھی۔ تاہم باغی اہلکاروں نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ شام نے من گھڑت بات کی ہے۔ میکسیکو اور امریکہ کے حکام سرحد پر تشدد پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا عہد کر رہے ہیں، جہاں اتوار کے روز ایک پرم جلوس کے سرحد پر پہنچنے کے بعد تارکین کے گروپ نے امریکی سرحد پار کرنے کی کوشش کی، جس پر امریکی سرحدی محافظوں نے آنسو گیس پھینکی۔ امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کی وزیر نے کہا ہے کہ کسٹمز اور بارڈر پیٹرول کے اہلکاروں پر قافلے کے ارکان نے اشیاء پھینکیں اور اہلکاروں نے اپنی حفاظت کی خاطر آنسو گیس استعمال کی۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اسرائیل اپنے دیرینہ دشمن ایران کی زبان اور پالیسی سمجھ سکنے والے ماہرین کی تعداد میں ایک خاص پروجیکٹ کے ذریعے اضافہ کر رہا ہے۔ یہ پروجیکٹ ایک ریٹائرڈ اسرائیلی جنرل کی تخلیق ہے۔ ہم آپ کو تل ابیب شہر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع اسرائیل کے واحد اسکول میں لے جا رہے ہیں، جہاں اسرائیلی بچوں کو فارسی سکھائی جاتی ہے تاکہ وہ ایرانی عوام کو سمجھیں اور ساتھ ہی اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکیں۔
اسرائیل کے شہر پتا تخوا کے اس سرکاری ہائی اسکول میں گزشتہ 4 سال سے یہ گانا بچوں کو اسرائیل کے دیرینہ حریف ایران کی زبان سے متعارف کروانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں بچے ہفتے میں 5 گھنٹے فارسی پڑھنا، لکھنا اور بولنا سیکھتے ہیں۔ بن گوریان ہائی اسکول میں حکومت کے اس منظور کردہ پروگرام میں 50 بچوں نے رضاکارانہ طور پر فارسی زبان جاننے کے لیے داخلہ لیا ہے۔ اس اسکول میں 900 بچے فری پڑھتے ہیں۔ یہ اسرائیل کا واحد اسکول ہے جہاں ایران کے حوالے سے کوئی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایران سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس کے نام سے مرتب کیے گئے اس پروگرام میں 16 اور 17 سال کے نوجوانوں کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ایران پراکسی وار کے ذریعے اسرائیل کی تباہی چاہتا ہے۔ اس کلاس میں داخلہ لینے والے طالب علموں کو امید ہے کہ کورس مکمل کرنے کے بعد ان کی لازمی فوجی خدمات کے دوران انٹیلیجنس ادارے میں کام کرنے کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔
مجھے زبانوں کی پہلے سے بہتر معلومات ہے، میں اپنے کام کے حوالے سے سنجیدہ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ انٹیلیجنس میں کام کرنے کے لیے دیانتدار ہونا اور راز کو خفیہ رکھنا آنا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ کر سکتا ہوں۔
یہ پروگرام پینی شمالوویچ کی تخلیق ہے۔ وہ اسرائیل کی داخلی سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ سے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں۔ اس ایجنسی کا مشن دہشت گردی اور جاسوسی کے خطرے سے نمٹنا ہے۔ شمالوویچ 2014 سے 50 طالب علموں کو گریجویٹ ہوتا دیکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے 20 ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کا حصہ بن چکے ہیں۔
میں نہیں جانتا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان امن کب ہوگا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اسرائیل میں کافی ماہرین ہوں جنہیں پتا ہو کہ ایران کیا ہے۔
18 سال کی عمر سے اسرائیلی مردوں کا 3 سال تک فوج میں خدمات سر انجام دینا لازمی ہے، جبکہ خواتین کے لیے یہ حد 2 سال کی ہے۔ ایران میں پیدا ہونے والی اسرائیلی گلوکارہ اور استاد ہانا جہاں فروز بچوں کو فارسی زبان اور ثقافت سکھاتی ہیں۔
اگر ہم اسرائیل میں ایرانی لوگوں کی آزادی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور وہ اس آزادی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو میں اسے درست سمجھتی ہوں، کیونکہ ایرانی عوام آزادی کے مستحق ہیں۔
زبان کے سیکھنے کے عمل کو پرلطف بنا کر ہانا جہاں فروز کو امید ہے کہ ان سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایرانی عوام کو اپنا دوست سمجھیں گے، اگرچہ ان میں سے کچھ کو ایرانی حکومت کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مائیکل لپن کے ساتھ بردا خلیل، اردو وی او اے۔
فلسطین کے ایک پناہ گزین بزرگ نے لبنان کے جنوب میں واقع آل بس کیمپ کی دیواروں پر برش اور مختلف رنگوں سے پینٹنگ کی ہے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار مریم دیالو کی رپورٹ سماعت فرمائیے۔ لبنان میں قائم مختلف کیمپوں میں تقریباً 170,000 پناہ گزین موجود ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے ہیں۔ زیادہ تر کیمپ غربت کے سبب بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ 83 سالہ احمد مصطفیٰ آل بس کے پناہ گزین کیمپوں میں رہنے والوں کو ان علاقوں کی تصاویریں بنا کر دکھاتے ہیں جو ان کو بے حد عزیز ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں، جب میں نے پینٹنگ شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ میں اپنے ملک اور اپنی زندگی کی تصویریں بنا رہا ہوں۔ احمد مصطفیٰ فلسطینی علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی عمر میں ان کا شوق آرٹ کی طرف تھا جو بعد میں فوٹوگرافی میں تبدیل ہوا، لیکن وہ ان لوگوں کی طرف سے رد عمل سے خوش نہیں تھا جو اسے مل رہے تھے۔ احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے عزت دی، معاشرے نے مجھے عزت دی۔ جب میں باہر نکلتا ہوں تو رستے میں لوگ مجھے خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ سب کے ساتھ مسکرا کے ملتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو مجھے بہت سکون دیتی ہے۔ کیمپ میں موجود پناہ گزین مصطفیٰ احمد کے شکر گزار ہیں۔ احمد مصطفیٰ نے حال ہی میں ایک اور فلسطینی پناہ گزین سارا کو پینٹنگ سکھانا شروع کیا ہے۔ 23 سالہ سارا کی ملاقات احمد کے ساتھ ہوئی جو کیمسٹری کی طالبہ ہے۔ اب انہوں نے پینٹنگ کو اپنا مشغلہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ سارا کہتی ہیں، میں انہیں پینٹنگ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ وہ تصویریں بڑے انہماک سے بناتے ہیں اور جلد ہی اپنی تصویریں مکمل کر لیتے ہیں۔ یہی دیکھ کر میں ان کی فنکاری سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہی صحیح آدمی ہے جس سے میں پینٹنگ سیکھ سکتی ہوں۔ احمد مصطفیٰ کے ایک پینٹنگ کو مکمل ہونے میں ایک دن پورا لگتا ہے، جس پر صرف ایک اسپرے پینٹ کی لاگت آتی ہے۔ گلروہ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت بہتر چلانے حاضر ہے۔ ہم میں سے بیشتر افراد یہ بات جانتے ہیں کہ خواتین کی صحت ان کے بچوں کے لیے بے حد اہم ہوتی ہے، اور ان کی خوراک اور ورزش کی عادات بھی اس صحت میں شامل ہیں۔ اچھی صحت ان کے حاملہ ہونے سے پہلے بھی اتنی ہی اہم اور ضروری ہے۔ خواتین اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ڈاکٹر کے مشوروں کے ساتھ ساتھ اپنے وزن کو بھی کم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ اب سے پہلے اس بارے میں بہت کم بات ہوتی رہی کہ باپ کی خوراک اور ورزش کی صورت کیا ہے۔ وائس آف امریکا کی کیرل پیئرسن کی رپورٹ کے مطابق خواتین کی صحت کی طرح باپ اور ابھی پیدا ہونے والے بچے کی صحت کے درمیان بھی ایک ربط ملتا ہے. میتھیو ہرٹی بال اسٹینڈ پر ایک بچے سے بات کر رہے ہیں کہ بالکل ایسے ہی کرو. میتھیو ہرٹ اپنے بیٹوں کو سکھا رہے ہیں کہ بیس بال کیسے کھیلا جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کھیلوں سے لطف اندوز ہوں اور ورزش بھی کریں.
I want it to be just natural for them. I don't want it to be a chore, right? I want them to just want to go outside, want to be active and enjoy life.
میتھیو ہرٹ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے فطری انداز میں لیں, وہ اسے کوئی کام نہ سمجھیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ گھر سے باہر نکلیں, فعال انداز اپنائیں اور بھرپور انداز میں زندگی سے لطف اندوز ہوں. اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی ویکسنر میڈیکل سینٹر کے ایک جائزے میں اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ باپ کی ورزش سے متعلق عادات اور انداز سے ان کے بچوں پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ریاست اوہایو کے ڈائبٹیز اینڈ میٹابولزم سینٹر کی ایک رکن کرسٹین سٹینفورڈ اس جائزے کی قیادت کرنے والوں میں شامل ہیں. اس جائزے کے نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حاملہ ہونے سے پہلے اعتدال سطح پر کی جانے والی ورزش بھی سود مند ثابت ہوتی ہے.
کرسٹین
سٹینفورڈ کہتی ہیں کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش سے پہلے کی جانے والی ورزش کے نتیجے میں ان کی میٹابولک صحت بہتر ہو جاتی ہے. اس سے ان کا جسمانی وزن کم ہو جاتا ہے اور انسولین کے لیے ان کی حساسیت میں اضافہ ہوتا ہے. عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر چار میں سے ایک بالغ خطرناک حد تک غیر فعال زندگی گزارتا ہے اور اس کی وجہ سے موٹاپے, بلڈ پریشر کی بلند سطح, دل کا عارضہ, سٹروک, سرطان اور ذیابیطس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. غیر فعال ہونے کے سماجی اور اقتصادی نتائج بھی ہیں. ریاست اوہایو میں یہ تحقیق چوہوں پر کی گئی اور اب مزید تحقیق درکار ہے جو اس کا تعین انسانوں میں بھی کر سکے. کرسٹین سٹینفورڈ کا کہنا ہے کہ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیے کہ جب کوئی والد بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اگر حمل ٹھہرنے سے ایک ماہ پہلے وہ ورزش کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ان کے بچے کی زندگی پر گہرا اثر مرتب ہوگا. تحقیق کاروں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کی خوراک اچھی نہیں لیکن آپ ورزش کرتے ہوں تو اس کا بھی اچھا اثر پڑتا ہے. چوہوں پر کیے گئے تجربے میں غیر صحت مند خوراک دی گئی لیکن ورزش کی وجہ سے اس کا اثر زائل ہو گیا. ڈاکٹر کرسٹین سٹینفورڈ کہتی ہیں کہ چربی اور تیل والی خوراک کا بھی پیدا ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے لیکن اگر ورزش کر لی جائے تو اس کے منفی اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اب اس سلسلے میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے کہ آیا چوہوں پر کیے جانے والے ان تجربات کا انسانوں پر کیسا اثر پڑے گا, کیونکہ چوہوں پر کیے گئے تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ باپ بننے والے چوہوں کی ورزش کا ہونے والے بچے کی صحت پر مثبت اثر مرتب ہوتا ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
سمین, جیسے کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کرکٹ کے بارے میں کہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان متحدہ عرب امارات کی ریاست دبئی میں ہونے والا ٹیسٹ میچ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور پاکستان میچ وننگ پوزیشن میں آ گیا ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھی اور جو ایکسپرٹ ہیں کرکٹ کے کھیلوں کے بارے میں, اسد حسن. جی,
آپ کی محبت, آپ کو پتا بس ایک شوق ہے, کرکٹ کا فالو کرتے ہیں, اور سامین خالد حمید صاحب کو بھی اتنی ہی محبت ہے کرکٹ سے اور اتنا ہی عشق ہے جتنا میں فالو کرتا ہوں.
بہت شکریہ. جی
جی, بہت شاندار پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی اس میں پرفارمنس ہے. 418 پہ پاکستان نے ڈکلیئر کی اور بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ بڑا عجیب سا فیصلہ ہے کہ نہ تو یہ اتنا لمبا اسکور ہے اور یہ ہے کہ دو بار کیسے پاکستان کی ٹیم آؤٹ کر پائے گی, لیکن وہ فیصلہ درست ثابت ہوا. کل جب نیوزی لینڈ پہلی اننگ تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے, مطلب ان کی ایک وکٹ گری تھی 51 کے اوپر, اور اب آج آپ دیکھ لیں کہ 39 رنز میں انہوں نے 9 وکٹس پاکستان نے, اور یاسر شاہ جو ایک بڑا ٹاپ کلب ہے پاکستان کے بولرز کا, آج وہ اس میں شامل ہو گئے 8 وکٹوں کے ساتھ, جو سب سے کم سکور دیے ہیں, تو اس لیے انڈیویجول پرفارمنس میں تو نمبر 1 ہو گئے. لیکن جو 8 وکٹیں لینے والا کلب ہے پاکستان کا, اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ سرفراز ہیں, عبدالقادر ہیں, عمران خان ہیں, سکندر بخت ہیں, سکلین مشتاق ہیں, اور اب یاسر شاہ بھی اس کا حصہ بن گئے. کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان پلیبل تھے, بڑی شاندار ان کی بالنگ, اور نیوزی لینڈ مکمل بے بس نظر آیا. دوسری اننگ میں وہ سنبھلتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, 131 پہ ان کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں, اب بھی 8 وکٹیں ان کی باقی ہیں, جبکہ پاکستان کی ابھی بھی جو لیڈ ہے وہ ان کے اوپر کافی ہے, اور اگر اننگ کی شکست سے بچنا ہے سو مزید ان کو لمبا سکور کرنا پڑے گا. بظاہر مشکل لگ رہا ہے کرکٹ میں, مگر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر دو بڑی پارٹنرشپ 100-150 کی لگ جائیں سو پھر پاکستان کے لیے ایک ٹف کنڈیشن ہو سکتی ہے, لیکن اس کے امکانات بظاہر اس وکٹ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بہت کم لگ رہے ہیں. اور ان حالات کو پھر جب ہم دیکھیں تو پھر یاسر شاہ کے علاوہ جو بڑی ٹاپ پرفارمنسز پاکستان کی طرف سے رہی سو وہ حارث سہیل ہیں جنہوں نے 147 رنز کی اننگ کھیلی. بابر اعظم کنسسٹنٹلی اسکور کر رہے ہیں جب وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اسکور نہیں کر رہے تھے, اور ان کے بہت سارے مدعا اس بات پہ خفا تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل سکتے تھے. تو یہ جو آپ کا کرکٹ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اکثر ہم بات یہ کرتے تھے کہ یاسر شاہ بابر جو ہیں وہ ان کا ایکچوئل ٹیسٹ کرکٹر ہی ہیں, کیونکہ وہ گیند کو میرٹ پہ کھیلتے ہیں, ان کی ٹیکنیک سب سے اچھی ہے, سو الٹیمیٹلی وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہوں گے. اور آج وہ کامیاب بیٹسمین,
اور حارث سہیل سے بڑی حوصلہ افزا خبریں آ رہی ہیں کہ مطلب وہ ماشاء اللہ اچھا کھیل رہے ہیں اور ایک نیا اسٹار ابھر کر سامنے آ رہا ہے.
انفارچونیٹلی حارث سہیل کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ ایک کمٹمنٹ والا پلیئر تو ہے, وہ عام طور پہ فضول شاٹس پہ آؤٹ نہیں ہوتا, اپنی ذمہ داری کے ساتھ کھیلنے کی اس کی کوشش ہوتی ہے, اور وہ تمام فارمیٹس کے اندر, ایون ون ڈے کے اندر شاید بہت سارے لسنرز یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ تھوڑا سلو پیس کے ساتھ جاتا ہے, لیکن اس کی یہ اہلیت ہے, اس کی ایبیلیٹی ہے کہ وہ آخری اوورز میں بہت بڑا ہیٹر ہے آخری اوورز کے اندر, اور اگر اس کو 15-20 گیندوں میں سیٹل ڈاؤن وہ خود کو کر لے تو وہ تیزی سے رنز بھی اسکور کر سکتا ہے. سو ورلڈ کپ سے پہلے حارث کا فارم میں ہونا, اب ان کی فٹنس کے اکثر ایشوز رہتے ہیں, گھٹنے میں پرابلم ہوا, ون ڈے میں اس وقت بھی وہ 50 سے زیادہ ان کی ایوریج ہے, ٹیسٹ کرکٹ میں بھی وہ اب جگہ بنا رہے ہیں, لیکن دیکھیں اتنے عرصے سے وہ کرکٹ میں ہیں لیکن ان کو میچز بہت کم ملے ہیں, ان کو میچز بہت ہی کم ملے ہیں, جس کی وجہ ان کی اپنی ایک فٹنس کے ایشوز بھی ہیں, اور پھر جب آپ ٹیم سے ایک دفعہ جگہ لوز کرتے ہیں تو پھر واپس آنا کافی مشکل ہوتا ہے. لیکن آج کے اس میچ میں میرا خیال ہے کہ ہیٹس آف ٹو یاسر شاہ, بہت ہی کلاسک ان کی پرفارمنس ہے, بہت ہی شاندار, ایون کیوی بیٹس مین کو ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ اپریشیٹ اور استضائی نظروں سے یاسر شاہ کو دیکھ رہے تھے بار بار, اور بہت کمال ہے. اور ایک دن میں 10 وکٹس بہرحال, یعنی اننگ میں تو 8 لیے لیکن دوسری اننگ کی بھی دونوں وکٹس چونکہ یاسر شاہ نے لیں, تو ایک دن میں 10 وکٹس لینے کے ساتھ وہ ایک بہت ہی شاندار اور یونیک ریکارڈ انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی بولر آج تک یہ ٹارگیٹ نہیں اچیو کر سکا.
آج کی پرفارمنس تو واقعی لاجواب تھی بولرز کی خاص طور پہ, لیکن کل وکٹ کی صورتحال کیا ہوگی, پچ کا ٹرن لے گی یا اسی طرح رہے گی؟
میرا خیال ہے وکٹ تو گریجولی اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتی جائے گی, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تو وکٹ اور برا اور مشکل بیہیو کرتی ہے. کل جو ہے وہ چوتھا دن ہوگا سو بہت مشکل ہوگا, بظاہر لگتا ہے کہ نیوزی لینڈرز کے لیے, کیویز کے لیے اس وکٹ کو فیس کرنا, اور اس وکٹ پہ اسپنر کو آلریڈی ہیلپ مل رہی ہے, اور وکٹ تھوڑا سا اگر گیند ریورس ہونے لگ گیا تو حسن اور عباس جو ہیں ان کو بھی سپورٹ ملے گی, سو کافی مشکل حالات سے دو چار ہے.
بہت اچھا ہوگا اگر پاکستان یہ میچ جیت جائے, کیونکہ پچھلا میچ ہے جو آپ نے دیکھا کہ بڑے مایوس کن انداز میں پاکستان ہار گیا اور بیٹنگ بہت کمزور رہی.
بہت تھرلنگ تھا 4 رن سے پاکستان کا ہارنا, جس طرح آپ نے یہ دیکھا کہ نیوزی لینڈ نے پہلے ٹیسٹ میچ کی بھی دوسری اننگ میں 39 پہ ان کی آخری 6 وکٹس جو ہیں وہ صرف 39 رنز کا اضافہ کر سکی تھیں, اور اس میچ میں آپ نے دیکھا کہ 40 رنز میں ان کی 9 وکٹس گر گئیں, اور پاکستان کی 41 رنز میں 6 لاسٹ وکٹس گر گئی تھیں. سو یہ کرکٹ کے اندر ہوتا ہے, میچ سنسیشنل تھا, پاکستان ہار گیا فائن بٹ ایک اچھا اور سنسیشنل میچ تھا, یہ میچ جو ہے وہ بظاہر ابھی تک وہ یک طرفہ لگ رہا ہے, لیکن اگین اگر کسی بھی طرح کسی بھی طور اگر وہ 150 کی لیڈ اگر مینیج کر لیتے ہیں, اگر ان کے دو ٹاپ سٹار اس وقت وہاں پہ کریز کے اوپر موجود ہیں, ٹیلر بہت سیزنڈ اور سینئر پلیئر ہیں, اگر کسی بھی طرح پاکستان کی 200 کی لیڈ ختم کرنے کے بعد وہ 100-150 کی لیڈ اسٹیبلش کر لیتے ہیں, سو پھر چوتھی اننگ پاکستان کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگی پاکستانی بیٹس مینوں کے لیے اس کریز پہ کھڑے ہونا, لیکن بظاہر مشکل ہے کہ
صورتحال سے وہ واپس. اس کے بعد ایک میچ اور ہونا ہے,
اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہے, اور پھر پاکستان کی ٹیم کو ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ جانا ہے, سو دیکھنا یہ ہے کہ ایکچوئل ٹیسٹ جو ہے وہاں پہ ہوگا, پلیئرس کی ایبیلٹی کا, صلاحیتوں کا کس طرح سے وہ فیس کرتے ہیں.
بہت شکریہ اسد حسن. تو جناب پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے ٹیسٹ پر تبصرہ کر رہے تھے ہمارے ساتھی اسد حسن. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر راب میکلین. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہے گا اور اب آپ پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.